بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آج ہمارا پہلا دن ہے، اور اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ بعض اس مجمع میں شامل ہونے والوں میں بعض وہ ہوں گے جن کا روزہ ہے، اور بعض وہ ہوں گے جن کا روزہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیشہ اگر ایک شخص ایک کام کر رہا ہے اور دوسرا شخص دوسرا کام کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک حق اور ایک باطل ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہے، یہی سکھایا ہے. صحابہ نے آگے تابعین کو یہی سکھایا، اور یہی ہمیں بھی سیکھنا ہے. ہم چونکہ ہمیشہ اس کے عادی ہیں کہ ہم جو چیز کرتے رہے ہیں اور ہم نے جو مسئلہ معلوم کیا ہے وہ صحیح، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط. اور یہ چیز اتنی شدت اختیار کر گئی ہم لوگوں میں، یہ ایک بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے. اللہ کرے کہ رمضان کے شروع کے لحاظ سے یا رمضان سے پہلے، آج اگر جن کا روزہ ہے یا جن کا روزہ نہیں ہے، آج ہمارا جو پہلا شروع ہونے والا یہ مہینے کا سلسلہ ہے، اس میں ہم پہلا سبق اگر یہی سیکھ لیں کہ اسلام میں جن امور میں توسع ہے، جن امور میں اسلام کے اندر گنجائش ہے، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، اس کو ہم قبول کریں. ایسا نہ ہو کہ بس ہمارا طریقہ وہ صحیح، ہم جس طریقے سے کرتے ہیں وہ صحیح اور دوسرے غلط. یہ وہ چیز ہے جس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے. اللہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اسلام کی اشاعت کرتے، اسلام کی ترقی میں ہم آگے بڑھتے اور حصہ لیتے، بہت سی مرتبہ ہم اس طرح کی سوچوں کی وجہ سے ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، اور تفسیر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور مستقل ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب. ایک بہت بڑی سازش تھی غیر مسلموں کی، اور تمام نے مل کر ایک بہت بڑی جماعت بنا کر، کئی جماعتیں اور کئی فوجیں جمع ہو کر، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، مدینہ منورہ پہ، اور مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں. چونکہ یہ مختلف جماعتیں تھیں، سب جماعتیں مل کر انہوں نے یہ بات طے کی، تو ایک جماعت حزب کہلاتی ہے، کئی جماعتیں احزاب ہو گئیں، تو اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اور اس میں چونکہ خندق کھودی گئی تھی تو اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. تقریباً سن 5 ہجری کی بات ہے. بہت بڑا واقعہ تھا، بہت ظاہر ہے قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا، اور پوری صورت اس نام پہ آئی، اور اس کی کچھ اس جنگ کی واقعات بھی، اس تفصیلات بھی کچھ قرآن کریم میں بیان کی گئیں اس صورت میں. ظاہر ہے جب پوری صورت ہے تو اس میں اس کی کچھ وضاحتیں بھی ہیں، اور بڑا عجیب واقعی دلچسپ واقعہ ہے. اور وہ سورہ احزاب جو ہے مستقل ایسی صورت ہے کہ اسے ہم تفصیلاً پڑھیں، بہت دلچسپ صورت ہے. کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ احزاب جو ہے یہ ایسی صورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت عند اللہ، آپ کے مرتبے و مقام کو ظاہر کرتی ہے. اگرچہ ہر صورت میں اس کا ذکر ملے گا، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر ملتا ہے. یہی وہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصوصی احکام بیان فرمائے گئے. یہ وہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی آیت نازل کی گئی جو کسی نبی کے لیے نازل نہیں کی گئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہرحال بات کسی اور رخ پہ نہ چلی جائے, میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ احزاب کا جو واقعہ پیش آیا اس سے فارغ ہوئے, فتح حاصل ہو گئی, غیر مسلم شکست کھا کر چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے فارغ ہوئے, جو کہ بہت عجیب واقعہ تھا, اس سے فارغ ہوئے, اپنے اپنے گھروں میں ابھی تشریف لے گئے تھے. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فرمایا کہ اچھا, ہم فرشتوں کی جماعت تو وہاں جا رہے ہیں بنو قریظہ کے پاس, آپ حضرات بھی چلیں. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اب بنو قریظہ جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی, خیانت کی تھی, ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, دیکھو, لا یصلین احدنا العصر الا فی بنی قریظہ, کوئی بھی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے, مدینہ منورہ میں بنو قریظہ یعنی مسجد نبوی میں نہ پڑھے, بنو قریظہ وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے. باقاعدہ کوئی اعلانات کی کوئی شکل تو تھی نہیں کہ سب تک یہ خبر پہنچ جائے. قریب کے لوگ تھے, خبر پہنچ گئی, تیار ہو گئے, بنو قریظہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. لوگ عصر کی نماز کے لیے آتے تو ان کو بتا دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر شخص نماز وہاں بنو قریظہ میں جا کر پڑھے گا. اب بعض لوگ ذرا دیر سے پہنچے, یعنی عصر کے بالکل وقت ہو چکا ہے, جماعت کا وقت ہو چکا ہے, اور اب ان کو خبر ملی, اب یہاں سے اگر وہ چلنا شروع کرتے ہیں بنو قریظہ کے مقابلے میں, اور کچھ لوگ اور بھی دیر سے پہنچے, اگر بنو قریظہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ظاہر جنگ کی تیاری کر کے پہنچیں گے, ویسے تو نہیں, اب گھر جا رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں اور وہاں پہنچیں گے, اتنے میں ہو سکتا ہے مغرب کا وقت ہو جائے. اب بعض صحابہ نے تو یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی وہاں پہنچو, تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا, عصر پڑھ لی اور وہاں پہنچ گئے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ یہ ہوا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عصر وہاں پڑھنی ہے, چاہے مغرب کے وقت داخل ہو جائے, عصر کی نماز کا وقت نکل گیا, وہاں پہنچے, وہاں جا کر عصر پڑھی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حکم یہ تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے. لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں طرح کی باتوں کا ذکر آیا کہ بعضوں نے اس طرح کیا, بعضوں نے اس طرح کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سلسلے میں خاموشی اختیار فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی صحیح کیا, تم نے بھی صحیح کیا. یہ ہمارے لیے سبق ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بعض جگہوں پر, بہت سی جگہوں پر پہلے رمضان ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ایک مسئلے پر عمل کیا ہے. بعضوں کے نزدیک ابھی 30 شعبان ہے, انہوں نے بھی ایک شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے. دونوں صحیح کر رہے ہیں, دونوں صحیح کر رہے ہیں, اور کسی ایک کو حق اور کسی ایک کو باطل کہنا یہ درست نہیں. یہ چیز ہمیں اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے, صرف آج کے دن کے لیے نہیں بلکہ مستقل. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ بھی صحیح کر رہا ہے, اس لیے کہ حدیث سے وہ بھی ثابت ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, ہاتھ رفع ایدین نہیں کرتا, بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتا, وہ بھی صحیح کر رہا ہے. ایک نے ایک حدیث پر عمل کیا, دوسرے نے دوسری حدیث پر عمل کیا, ایک دوسرے کو غلط اور صحیح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی ایک مسلک پر عمل کر رہا ہے اور کسی مجتہد کے قول پر عمل کر رہا ہے, اور اس مجتہد نے حدیث سے استدلال کیا ہے, ہم بھی ایک مجتہد کے قول پر عمل کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا ہے. اسلام میں جہاں توسع ہے وہاں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم بھی صحیح وہ بھی صحیح, یہ مسئلہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. ہاں اتنا ہے کہ طریقہ اور اصول صحیح ہونا چاہیے. ماخذ کیا ہے, یعنی کہ ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں. ماخذ صحیح ہونا چاہیے, اس کی بنیاد صحیح ہونی چاہیے کہ ہاں فلاں مجتہد نے اجتہاد کی بنیاد پر ظاہر احادیث اور قرآن کے دلائل کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا, ہم اس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ طریقہ صحیح ہے. ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے اس طرح کیا, ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, یہ اسلامی نہیں ہے, یہ خاندانی چیز ہے, یہ اسلامی چیز نہیں ہے. تو اصول صحیح ہو, اور اس بنیاد پر انسان اگر الگ الگ طریقہ اختیار کرے، حق اور باطل نہیں، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. اسی طرح دینی خدمات کے سلسلے میں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک اہم اصول ہے، اور آج ہم یہی اصول سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، کہ اسلام دینی خدمات کے اعتبار سے ایک شخص ایک طریقے سے دین کے کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے کر رہا ہے، دونوں طریقوں کی ضرورت ہے اسلام میں. بعض لوگ جماعت کے یعنی تبلیغ کے کام کرتے ہیں غیر مسلموں میں، اس کی ضرورت ہے، ضرور کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور بعض لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں مسلمانوں میں، تبلیغ کے کام، تو مسلمانوں کو بھی دین کی طرف، نماز کی طرف لانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، دونوں کام ہیں. اب یہ ہم لوگوں میں، ظاہر ہے سب تو نہیں، لیکن ہم لوگوں میں بعضوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے، نہیں نہیں یہ ہمارے بڑوں نے یہ طریقہ جاری کیا ہے تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، اب غیر مسلموں میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ غلط. یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص، ہر سننے والا، میرا خیال ہے ہر سننے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کتنی غلط بات ہوگی. بس یہ بات اگر ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ غلط ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کو اگر کوئی غلط سمجھتا ہے، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بری بات ہے اور اس کو غلط سمجھنے والا ہی غلط ہے. اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی ہم ذرا غور کر لیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا اگر کسی بزرگ سے تعلق ہے، دوسرے شخص کا دوسرے بزرگ سے تعلق ہے، ان میں بھی تقابل ہوتا ہے. نہیں نہیں ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ جو ہیں وہ اصل ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ بڑے ہیں، یہ دوسرے تو ویسے ہی ہیں. یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ظاہر ہے جب ایک بنیاد اسلام مسلمانوں میں ایک غلط بنیاد قائم ہو گئی کہ ہم صحیح اور دوسرے غلط، ہم صحیح اور دوسرے غلط، تو اب ظاہر ہے کہ اگر اسلام کی دعوت اگر دی جا رہی ہے غیر مسلم کو، تو اس کو غلط کہا جا رہا ہے. نہیں، ہم مسلمانوں میں پہلے ان کو تو نمازی بنا دیں. نہیں، ٹھیک ہے، تم یہ کام کر لو، ہم یہ کام کر لیتے ہیں، سب کی ضرورت ہے. ایک شخص اگر سکھا رہا ہے، تعلیم و تعلم کا کام کر رہا ہے، کتابیں پڑھا رہا ہے، ایک شخص وہ ہے جو عمومی مساجد میں وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے اور بیانات اور نمازوں کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، مختلف طریقے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو دوسروں میں عام رفاہی کام اور لوگوں کی امداد اور لوگوں کے لیے کھانوں کا انتظام اور غربا میں مال کی تقسیم اور اس قسم کے کام کر رہا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. یہ مختلف شعبے ہیں جن کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ضرورت ہے. تو بہرحال اپنی سوچ کو اس طریقے سے، اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جہاں پر وسعت ہے، گنجائش ہے، دلیل کے اعتبار سے ایک شخص ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کسی کو باطل نہ کہیں، یہ بھی حق وہ بھی حق، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. ہم اپنے طریقے، ہاں البتہ ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ایک طریقے پر عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، آپ اس طریقے پر عمل کریں، ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ اصل ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہم کہیں پر جاتے ہیں، اب بہت سی مرتبہ لوگوں کو کھانوں کے سلسلے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہ بہت مسئلہ ایسا ہے جس میں لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں. کسی کے یہاں جا کر یا کسی کے ریسٹورنٹ میں جا کر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تم لوگ کون سا گوشت استعمال کرتے ہو، مرغی کون سی استعمال کرتے ہو، بعض لوگ اس میں بڑے حساس ہوتے ہیں. نہیں نہیں کیا تم، ہم حرام کھائیں گے، ہم مسلمان ہیں اور ہم حرام کھاتے ہیں. حرام حلال کی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حرام اور حلال کی جو تعریف ہے، جو وضاحت ہے، اس میں چونکہ دونوں طرح کی رائے ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مشین کا ذبح کیا ہوا وہ بھی حلال ہے، تو آپ اگر اس رائے پر عمل کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں، اختلاف رائے کا مسئلہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اگر اس کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، آپ حلال کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کھاتا تو مجھ پر تو اپنی رائے زبردستی لازم نہ کریں. یہ بہرحال یہ ہم میں ایک چیز ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے اور سکھانے کی ضرورت ہے، کہ ہم کسی کو ہمارے طریقے کے خلاف دیکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. نہیں، ہم آپ کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے طریقے پر، جس کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس پر عمل کریں گے. یہ اختلاف رائے کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا، یہ ایک اہم تعلیم ہے اسلام کی، جسے ہمیں واقعی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں میں اس کو عام کریں. بہرحال آج کے دن کے اعتبار سے یہ ایک تو اہم سبق ہو گیا ہمارے لیے. اب آگے بعض باتیں، آج بنیادی باتیں ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ 2:30 بجے ہمارا وقت ہوگا، شمائل ترمیزی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، حدیث کی، حدیث شریف کی کتاب ہے، امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اخلاق وغیرہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو 2:30 بجے کا وقت ہم نے اس کے لیے انشاءاللہ مقرر کیا کہ وہ اس کے لیے وقت ہوگا، اور پھر اس کے لحاظ سے ہم دیکھ لیں گے کہ اس دن اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو آدھا گھنٹہ شمائل ترمیزی، اور 3 بجے کے بعد پھر کوئی اور کسی اور سلسلے میں اگر بات کرنی ہے تو وہ کر لیں گے، یا تفسیر وغیرہ کے بارے میں اگر کچھ ذکر کرنا ہے تو وہ کر لیں گے، وہ آئندہ جیسے جیسے دن گزرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے. لیکن بہرحال یہ ہم نے 2:30 سے 3:30 کا وقت رکھا ہوا ہے کل، تو 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک شمائل ترمیزی کا وقت ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد پھر آگے دیکھ لیں گے کہ مزید اگر زائد اور کوئی موضوع پر، کسی اور موضوع پر بات کرنی ہے تو اس موضوع، اس عنوان پہ بات کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو شمائل ترمیزی کو تھوڑا سا آگے لے جائیں گے اور 3:15 بجے تک اس کو ختم کر دیں، یا ہو سکتا ہے آخری عشرے میں جا کر یا آخر کے ایام کی طرف جا کر یا شمائل ختم ہونے کے بعد پھر تفسیر کا کچھ حصہ یا آخر کی 10 سورتیں وغیرہ ان کا بھی مذاکرہ کر لیں گے مختصر طور پر تاکہ یاد دہانی ہو جائے. بہرحال یہ 2:30 سے 3:30 کا وقت اگر سب اپنے فارغ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ فائدہ مند باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن اصلاً وہ 2:30 سے 3 بجے کا جو وقت ہے جو شمائل ترمیزی کا ہے فی الحال، وہ اب روزانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھی ہم آگے طے کر لیں گے، لیکن کل سے انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے، اور وہ اصل طلبہ اور طالبات کے لیے ہوگا، لیکن ایک عمومی فائدے کی چیز ہے، جو بھی شامل ہونا چاہیں برکت کی چیز ہے، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. آج بہرحال ہم کچھ بنیادی باتیں کر لیتے ہیں، جن میں ایک سبق تو آج ہو چکا، اور رمضان کے بارے میں ہم نے گزشتہ مرتبہ بھی جمعرات کو بات کی تھی، چند اور باتیں اس بارے میں کر کے آج کی بات کو ہم ختم کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لفظ رمضان یہ کیا لفظ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اس طرح کے الفاظ تو عربی جنہوں نے کبھی پڑھی ہے، سنی ہے، ان کو کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے. عطشان پیاسے کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ رمضان ہے، میم کے فتحہ کے ساتھ ہے اصل یہ لفظ، ہم اردو میں رمضان کہہ دیتے ہیں، لیکن رمضان را اور میم کے فتحہ کے ساتھ رمضان، اس کے معنی ہے، جلانے والا، جھلسانے والا. اب اس کی اصل وجہ، جس پر، جس کی وجہ سے اس دن کا نام رکھا گیا تھا، اس کی بنیاد جو ہوئی وہ تو عرب، کلام عرب کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا تو وہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، تو اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا. جیسے ہم لوگوں میں انگریزی کے لحاظ سے جون جولائی، سخت جولائی کا مہینہ جو ہے وہ سخت گرمی کا سمجھا جاتا ہے، تو رمضان اس زمانے میں سخت گرمی میں تھا تو انہوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا. یہ تو اصل عربی لغت کے اعتبار سے کہ جلانے والا اور سخت گرمی کے زمانے کا یہ مہینہ. لیکن ظاہر ہے وہ تو چاند کے لحاظ سے تو تاریخیں بدلتی رہیں، اور موسم کی تبدیلی جو ہے وہ تو سورج کے اعتبار سے چلی. بہرحال بعد میں ہمارے علماء نے اس کی جو حکمت بیان فرمائی، چونکہ اصل نام تو رکھ دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے، جیسے مثلا اس کی مثال کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے نام وہ کوئی رکھ دیتا ہے. اب کہیں گے بچے کا یہ نام کیوں رکھا، کہتے ہیں اچھا اس کی نانی نے یہ کہا تھا، یا اس کی دادی نے یہ کہا تھا، یا اس کے دادا نے یہ کہا تھا. ظاہری وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن آگے جا کر کبھی کبھی اس نام کے آثار جب اس بچے میں ظاہر ہوتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے من جانب اللہ اس کے لیے یہ نام منتخب کیا گیا تھا اس وجہ سے. تو یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل لغت کے اعتبار سے رمضان جو جب اس کا نام رکھا گیا تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، لیکن بعد میں اس کی حکمت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے نام پہلے سے منتخب فرما دیا. اس کی حکمت یہ ہوئی کہ یہ وہ زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. انسان کے گناہوں کے جلانے کا یہ زمانہ ہے، انسان کی خواہشات کو ختم کرنے اور جلانے کا یہ زمانہ ہے. جیسے کسی سونے کو، سونا یا چاندی، جب وہ زمین سے، کان سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے کہیں سے نکلتا ہے، تو اسے آگ میں جلا کر گرم کیا جاتا ہے تاکہ خالص سونا اور چاندی الگ ہو جائے، اس میں مٹی اور پتھر اور میل وغیرہ الگ ہو جائے، یہ آگ میں جلا کر اسے خالص کیا جاتا ہے۔ اور انسان کو بھی، انسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ انسان کیا ہے، ہم اپنے بارے میں حقیقت سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما رہے ہیں وہی سے، کہ لوگوں کی مثال، لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کان ہوں، زمین میں سے جب نکلتے ہیں سونے چاندی، تو سونے چاندی جو زمین میں ہوتا ہے مدفون، اسی طرح انسان بھی سونے چاندی میں، سونے چاندی کی کانیں ہیں، ان کے اس کے اندر بہت سی، جیسے سونے چاندی قیمتی ہوتا ہے زمین سے نکلنے والی چیز، انسان بہت، اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں اور بہت قیمتی ہے یہ، لیکن سونا چاندی نہیں فرمایا، سونے چاندی کی کان ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا، مثال کے طور پر ایک مثال لے رہے ہیں، ہمارے یہاں گھر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں زمین کے نیچے اندر سونا یا چاندی ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ اس پر ذرا محنت کرنی پڑے گی کہ زمین کھودنی ہوگی، کھود کر اندر تک پہنچنا ہوگا، اسے نکالنا ہوگا، نکالنے کے بعد اسے آگ پر گرم کرنا ہوگا، گرم کرنے کے بعد صاف کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا، تب جا کر اس کی کوئی قیمت ظاہر ہوگی۔ اسی طرح انسان، اس میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہیں، وہی آپ تراسم کا ارشاد کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذرا محنت مجاہدے کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اسی طرح انسان پر بچپن سے جو محنت کی جاتی ہے، اس کے والدین محنت کرتے ہیں، نہیں نہیں دیکھو اس کو اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس کو دائیں بائیں کی تمیز سکھا دو، اب اس کو یہ سکھا دو کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کو ابھی سے سنتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو قرآن کی آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں، احادیث اور دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر نمازیں سکھائی جاتی ہیں، اور کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اسے دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی کانوں پہ محنت کی جا رہی ہے کہ اندر سے سونا نکلے، سونا ظاہر ہو۔ اور یہی شخص جب بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد اب اس میں کسی کی صلاحیت کم، کسی کی زیادہ، لیکن بہرحال سونا بھی قیمتی چیز ہے، چاندی بھی قیمتی چیز ہے، کسی ایک قیمت کے اعتبار سے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کی قیمت اور صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، یہ وہی تو تھے، سونے چاندی کی کانیں تھیں، ان پر محنت کی گئی، پھر انہوں نے بڑے ہونے کے بعد محنت اور مجاہدہ کیا اور وہ سونا چاندی بن کر ظاہر ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ یہی ہم سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف ان بڑوں کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ یہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ، یہ محنت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر اپنے اوپر ہم ذرا محنت کر لیں، عبادات کے لیے کچھ وقت زیادہ لگا لیں، کچھ اپنے اوپر ذرا بوجھ ڈال دیں، محنت کر لیں، تو سونے چاندی کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تمام لوگ، انسان سب کے سب، وہ سونے چاندی کے کان کی طرح ہیں، ان پر جب محنت کی جاتی ہے تو اس کی قیمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس طرح سونے چاندی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے محنت مجاہدہ کرنے کے بعد، پھر آگ میں جلایا جاتا ہے اسے، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہماری خواہشات کو اور ہماری بری عادتوں کو جلانے اور ختم کرنے کے لیے مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تاکہ اس مہینے میں گندگیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت دو قدم کے فاصلے پر ہے۔ جنت کتنی دور ہے؟ دو قدم کے فاصلے پر ہے، یعنی دو قدم کے بعد تیسرا قدم جنت۔ مشائخ کا کلام بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت یہ پیدا ہو جائے، ہر موقع پر انسان یہ سوچے، اچھا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، ناراضگی تو نہیں ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں؟ خاف مقام ربی، ہر عمل میں، ہر بات کہتے ہوئے، ہر بات یعنی کہ کہنے کے بعد اب سوچ رہے نہیں 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 کہنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچ لے کہ اچھا آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ خاف مقام ربی، ایک قدم۔ دوسرا قدم، ونہا النفس عن الہوا، خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اور روکتا رہا کہ غلط کاموں کا دل چاہ رہا ہے. بری خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے جا رہی ہیں یا لغو چیزوں کی طرف، بیکار چیزوں کی طرف لے جا رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. خاف مقام ربہ ایک قدم، دوسرا قدم نہ النفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات سے، بری خواہشات سے، دنیاوی خواہشات سے بچاتا رہا. دو کام کر لیے، دو قدم ہو گئے، تو تیسرا قدم کیا ہے؟ فإن الجنة هي المأوى. یہ دو قدم انسان رکھ لے تو تیسرا قدم جنت میں ہے، تو اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب یہاں پر چند باتیں احادیث سے، ہم گزشتہ ہفتے کی طرح احادیث سے چند باتیں، گزشتہ ہفتے جو حدیثیں بیان کی تھیں اس کے علاوہ انشاءاللہ بعض احادیث کا ذکر کر کے آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ روزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو جب روزہ رکھ رہے ہیں اور حلال کام، حلال چیزیں جو کھانے کی ہیں ان سے بچ رہے ہیں، جو کام عام دنوں میں انسان کے لیے جائز تھا اس سے آج ہم بچ رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، کوئی کام کرنا ہے تو کر لو. یہ روزے کی ایک اہم تعلیم ہے ہمارے لیے. اصل چیز بات ماننے کی ہے، اتباع ہے. جب حکم آیا کہ اب نہ کھاؤ تو نہ کھانا ثواب ہے، جب حکم آیا کہ اب کھا لو تو اب کھانا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص بری بات اور غلط بات کہنا اور غلط کاموں کے، غلط کام کرنا یعنی زبان سے کہنا یا عملاً کرنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے اور غلط باتیں بھی کہہ رہا ہے، گالی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی، اگر ان سب چیزوں سے نہیں بچنا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے. کھانا پینا بھی اس نے جو چھوڑا رکھا ہے اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اس لیے کہ روزہ ایک طرف، روزے کا اصل جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اصل تو یہ تھا. اطاعت تو خیر عمل میں ہوتی ہے، اتباع اطاعت کرنی ہے، اطاعت کے معنی کسی کے حکم کو ماننا، اتباع تو کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اطیع اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حکم کو ماننا ہے. جب ہم روزہ ہمیں یہ سکھا دے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیں جینا ہے، تو رمضان میں جب اس کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی عادت باقی رہے گی. یہ بہرحال ہمارے لیے سیکھنے کا مہینہ ہے. اب ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لوگ خیر پر باقی رہیں گے جب تک فطر، افطار جلدی کرتے رہیں. ایک عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم مغرب کا وقت ہونے کے بعد بھی اور ایک گھنٹہ ٹھہر جائیں. کیوں؟ کہ چلو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم تو تھا کہ مغرب تک ہم نہ کھائیں، ہم ایک گھنٹہ اور دیر سے کھا لیتے ہیں. نہیں، اب یہ ثواب نہیں ہوگا، اب یہ برائی آ گئی، بلکہ اتنی برائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار جلدی کرتے رہیں. اب افطار میں تاخیر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خیر امت سے اٹھ جائے گی. تاخیر کتنی؟ کہ اگر ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، سورج جب ہمیں نظر آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ غروب ہو چکا، اب ہم کہ نہیں کوئی بات نہیں، غروب ہونے کے بعد میں ہم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، یہ اب تھوڑی دیر ٹھہرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. یہ چیز اگر امت میں آ گئی تو امت سے خیر اٹھ جائے گی. یہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہاں البتہ ہم لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں، سورج دیکھنے کا ہم لوگوں میں ایک یعنی ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا بہت سو کو، اور عام شہروں میں رہتے ہوئے، بلڈنگوں کے درمیان رہتے ہوئے مشکل بھی ہے، تو ہم جو کیلکولیشن ہوتا ہے اس کے لحاظ سے، ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے یہ غروب کا وقت ہے، تو چونکہ اس میں یقین نہیں ہوتا، تھوڑا سا شبہ تو رہتا ہے، تو احتیاطاً 2 منٹ 3 منٹ اس کے بعد افطار کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ احتیاط کی بنا پر ہوتا ہے. ہاں یقین ہو گیا کہ اب غروب ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی احتیاط نہیں. یہ تو خیر ایک حدیث ہو گئی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے اور غیر دوسروں کے روزوں میں فرق اب دوسروں میں پتہ نہیں اہل کتاب میں روزے اب تک باقی ہیں نہیں، لیکن بہرحال اہل کتاب میں اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق وہ سحری کھانا ہے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تو ہمیں سحری کھانے کی تاکید ہے۔ اب بعض لوگ رات کو ہی کھا لیا، نہیں نہیں ہم سحری نہیں کریں گے، سحری کے لیے اٹھنا اس وقت کھانا مشکل، کوئی بات نہیں، چند گھونٹ پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، حدیث میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کھجور ہی کھا لیں انسان، بہت زیادہ کھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، زیادہ کھانا بلکہ وہ کوئی پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کھا لے سحری میں، یہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے حدیث شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور سحری میں بھی پھر روایات میں آتا ہے کہ اس کو تاخیر سے کرنا چاہیے، کہ عشاء کے بعد کھا لیا، تراویح کے بعد کھا لیا، نہیں، اخیری وقت میں جو اخیری حصہ ہے اس میں کھانا، یہ ہے جو سنت طریقہ اور مستحب طریقہ ہے۔ تو جہاں پر کھانے کا وقت ہے اس میں نہ کھانا، اس کو بھی منع کیا گیا، یعنی کچھ نہ کچھ کھا لیں، زیادہ کھانا تو بہرحال کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے، عام ایام میں بھی اور روزوں میں بھی، یعنی رمضان میں بھی، ہم لوگوں کے رمضان میں غذائیں بڑھ جاتی ہیں اور کھانے بڑھ جاتے ہیں، تو زیادہ کھانا تو کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کھانا ثواب کی نیت سے انسان کھا لے، سحری میں چند کھجوریں کھا لے اور پانی پی لے، یہ بھی کافی ہے، لیکن بہرحال کھائے، یہ نہ ہو کہ روزہ انسان کا شروع ہو گیا رات میں، سحری تو ہو رہی ہے، سحری کا وقت تو شروع ختم ہو رہا ہے 5:15 بجے اور انسان سحری کر رہا ہے 2 بجے 3 بجے، یہ بہت جلدی ہے۔ آخری وقت پہ سحری کرنا، تاخیر سحور، یہ بھی ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت کھانا قرار دیا، ہلمو الی الغداء المبارک، یہ بابرکت کھانا ہے، نسائی شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ کی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر افطار کیا چیز سے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی فرمایا، اذا کان احدکم صائما، تم میں کوئی روزے دار ہو، فلیفطر علی التمر، تو کھجور اور چوانوں سے افطار کریں، اگر کھجور چوانے موجود نہ ہو تو پانی پی لیں، اس لیے کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی پاکیزہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو انسان کے یعنی طہور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کہ انسان کے غذا اور راستوں، جو غذا جن راستوں سے جاتی ہے ان کو بھی صفائی کے لیے ایک پانی مفید چیز ہے، بہرحال پہلا درجہ ہے کھجور، کھجور اگر موجود نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے شرعاً، لیکن کھجور کی ترغیب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ طریقہ ہے تو اس لیے اس کو بھی سنت کی نیت سے کھائیں۔ اب روزانہ جب ہم افطار کریں تو یہ سوچ کر کے کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں کہ ہمیں شوق ہو رہا ہے اس لیے کہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں یا اس لیے کہ افطاری کے وقت کھجور ہی ہوا کرتی ہیں، نہیں، ہمارے سامنے کھجور بھی ہو کوئی اور بھی چیز ہو ہم کھجور سے افطار کریں، اس لیے کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، یہ 30 راتوں تک یا 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی ہوتے ہیں، یا 29 یا 30 راتوں تک روزانہ ایک مزید سنت پر عمل کا ثواب ہمیں مل جائے گا، کہ ہم سنت کی نیت سے کھجور کھا رہے ہیں، نیت کو حاضر کرنا یہ بھی اہم حصہ ہے، انشاءاللہ ہم مزید اس پر بات کریں گے کہ مسنون اعمال کون سے ہیں جس کا ہم خیال رکھیں تاکہ ہمارے وقت میں زیادہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور فضیلت بڑھ جائے۔ تو بہرحال اب کھجور سے افطار جب کریں بھی تو سنت کی نیت سے کریں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطاری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ دعا تھی، ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذہب الظمأ پیاس ختم ہو گئی، وابطلت العروق رگے تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا، یعنی اللہ سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر ملا ہوگا اور خوب اجر ملا ہوگا، تو اس لیے اس کے ساتھ انشاءاللہ فرما دیا، ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح روزہ افطار کرنے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، ابو داؤد شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنی دعا ہے، ہاں باقی جو اضافہ ہے اس کو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دو چیزیں جو درمیان میں زائد ہیں وہ زائد حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں اتنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو روزہ اب ہم افطار کریں تو افطار کرنے سے پہلے تو ہم دعا پڑھیں گے، بسم اللہ وبرکت اللہ، بسم اللہ وبرکت اللہ، اکثر عام طور سے ہمارے لوگوں میں اعلیٰ برکت اللہ مشہور ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل احادیث میں علا کا لفظ نہیں ملتا. تو بسم اللہ و برکت اللہ یا بسم اللہ و بھی برکت اللہ، اگر علا برکت اللہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک. یہ پڑھ کر ہم کھائیں گے کھجور. کھجور کھانے کے بعد، کھجور کھائے، پانی پی لیا، ایک گھونٹ، دو تین گھونٹ پانی پی لیا، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. اب کھجور کھا رہے ہیں، اس میں بھی نیت سنت کی ہے. کھجور کی گٹلی نکالنے کا سنت طریقہ ہے، اللہ کرے سب کو معلوم ہو، اس کو بھی، اس کا بھی اہتمام کر لیں، ایک اور سنت پر عمل ہو جائے گا. کھجور کھانے کے بعد پھر دعا پڑھیں، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. اس کے بعد دوسری دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ ان چیزوں کا اگر انشاءاللہ خیال رکھیں تو روزے کی برکات بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی اور اس کے پورے منافع اور فوائد بھی حاصل ہوں گے. ایک اور حدیث بیہقی میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، الصیام والقرآن، چونکہ ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں اور تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں اور تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہے ہی تلاوت کا اصل مہینہ، شہر القرآن ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یہ دو چیزیں قیامت کے روز بندے کے لیے سفارش کریں گی. کون سے بندے کے لیے؟ جو روزے کا اہتمام کرتا تھا، جو تلاوت کا اہتمام کرتا تھا یا جو کرتی تھی. تو روزہ اور قرآن، یہ دونوں کسی بندے کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا، اے ربی، منعته الطعام والشهوة فشفعنی فیہ. روزہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس کو کھانے سے اور اس کی خواہشات سے روکا تھا، میری سفارش قبول کیجئے کہ اس کو آپ کامیاب لوگوں میں بنا دیجئے. اور قرآن کہے گا، ویقول القرآن، منعته النوم باللیل، رات کے وقت میں نے اس کو سونے سے روک دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں تلاوت کا اہتمام اتنا ہو کہ ہمارے سونے کے وقت میں خلل آیا اس کی وجہ سے. میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، میری سفارش قبول کیجئے. ایک طرف روزہ کھڑا ہے سفارش کرنے کے لیے، ایک طرف قرآن کھڑا ہے، باقی اعمال اپنی جگہ. یہ دو عمل کھڑے ہوں گے اور رب العالمین کے سامنے کہیں گے کہ اللہ، ہماری سفارش ان کے حق میں قبول کیجئے، اس بندے اور اس بندی کے حق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیشفعانی، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور بندے کو خلاصی اور نجات دی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے اس ماہ مبارک کو، آئندہ آنے والے ایام کو، روزوں کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے قبول فرمائے کہ یہ دونوں عمل ہمارے لیے ایسے بن جائیں جو ہمارے لیے دینی ترقی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے اور آخرت میں نجات اور سفارش کا ذریعہ بنے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.